بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یکم اپریل 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اصل سمجھدار کون کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات محترم، پچھلے کئی ہفتوں سے یہ ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی افسوسناک خبر قوم کے لیے، کوئی پریشانی مختلف حوالوں سے، غم اور رنج کے واقعات مسلسل، اس کا ایک سلسلہ ہے کہ جو جاری ہے. اس ہفتے بھی قوم کو ایک شدید صدمے سے دوچار ہونا پڑا، اور وہ آپ کو معلوم ہے وہ صدمہ کیا ہے. کرکٹ میچ میں شکست ہو گئی پاکستانی ٹیم کو انڈیا کے مقابلے. پوری قوم شدید رنج و غم سے دوچار. اس میچ سے پہلے بھی ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وہ سب اس انداز سے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے گویا اس وقت دنیا کا اہم ترین مسئلہ، ہمارا اہم ترین مسئلہ پاکستان کا، شاید ہمارا مستقبل بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں حیران تھا کہ نوائے وقت جیسا اخبار سیمی فائنل سے ایک دن پہلے فرنٹ پیج کا آدھے سے زیادہ صفحہ جو ہے وہ مختلف حوالوں سے، کسی کا بیان اس کے بارے میں، کسی کا بیان، وہ قوم کا مسئلہ سب سے بڑا یہ. چند دن پہلے ایک اخباری کالم بھی آیا تھا، اس میں بڑی عمدگی سے ہمارے اس قوم کی اس نفسیاتی کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا. ذہنی ناپختگی کہیے، بچگانہ پن کہیے، بچوں کی طرح ہم چھوٹی سی بات سے جو ہے بہل جاتے ہیں، بڑے بڑے صدمے آتے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہوا، پہلے تو اس نے جو کچھ کیا اس پر افسوس، اس کے بعد جس طریقے سے اسے یہاں سے رخصت کیا گیا اس پر پوری قوم، یقیناً وہ ایک قومی غیرت کے اعتبار سے ڈوب بھرنے کا مقام تھا اور اس پر افسوس کی جگہ درست تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے آسٹریلیا کو کرکٹ میچ میں شکست دے دی تو جیسے سارا غم دھل گیا. خوشی بنائی جا رہی ہے، غم کے اوپر جو ہے گویا کہ اوس پڑ گئی ہے. اب بالکل نئے موضوعات شروع ہو گئے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، پاکستان کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا ہے. کوارٹر فائنل میں تو اس کے بعد داخل ہوا، چنانچہ اس کے بعد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ہو ہی رہا تھا. اب قرآن مجید کو امریکہ میں ایک ملعون پادری نے جو جسارت کی ہے اس کو جلایا گیا، اس پر احتجاج اور سوگ وہ اپنی جگہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھر ایک میچ میں پاکستان کو فتح ہو گئی اور پاکستان کوارٹر فائنل میں اس نے شاید ویسٹ انڈیز کو شکست دے دی تھی. پھر قوم جو ہے وہ خوشیاں منا رہی ہے. تو اس کالم نگار نے بڑی خوبصورتی سے جائزہ لیا کہ یہ حال ہے ہماری قوم کا. اور سیمی فائنل کے مسئلے کو تو ایسا دیا گیا کہ پورے ملک کے مستقبل کا سارا دار و مدار اس کے اوپر. کھیل کو کھیل رکھنا چاہیے, لیکن اصل میں کھیل تو کھیل ہے, لیکن ہم نے اس کو جو کچھ بنا لیا یہ ہماری اپنی ناپختگی کی دلیل ہے, ہمارے بچگانا پن کی دلیل ہے. جیسے بچوں کو کسی بچے کے ساتھ بڑا ظلم زیادتی ہو گئی, آپ تھوڑی سی مٹھائی دے کر کھلونے دے کر بہلا لیتے ہیں, بھول جاتا ہے سب کچھ پیچھے کا واقعہ تمام معاملات. تو کیا ہم ابھی تک اسی دور میں تو عہد تفولیت سے گزر رہے ہیں بحیثیت قوم؟ شیخ سعدی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت, مزاج تو از حال طفلی نہ گشت. اپنے کسی عزیز سے کہتے ہیں کہ اے عزیز, تیری عمر کے 40 سال پورے ہو چکے ہیں, لیکن تیرے مزاج میں ابھی تک وہ بچپنا جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, اور کب ختم ہوگا؟ 40 سال کی عمر چونکہ قرآن مجید نے بھی اس کے حوالے سے ایک ذہنی اور فکری اور نفسیاتی بلوغت کا وقت قرار دیا, حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة. پاکستان کو آزاد ہوئے تو 65 برس ہونے کو آ رہے ہیں, قبری اعتبار سے, شمسی اعتبار سے بھی 63.5 برس ہو چکے, اور قمری اعتبار سے, اور چونکہ پاکستان قائم ہوا ہے 27ویں شب کو ماہ رمضان کی, تو ہمارے لیے وہ قمری تقویم وہ زیادہ قابل ترجیح ہے, بلکہ اسی کے مطابق جو ہے وہ اگر یوم پاکستان منانا ہے تو اس کے مطابق منانا چاہیے. باہر کے اس کے حوالے سے 65 سال ہو چکے ہیں اس ماہ رمضان میں, اور ہم ابھی تک عہد طفولیت میں ہیں. لیکن میں اس سے آگے کی بات کروں گا. ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عہد طفولیت میں ہیں. اصل میں سمجھدار لوگ وہ ہیں جو اپنی دنیا بنا رہے ہیں, انہیں معلوم ہے دنیا میں عزت کی زندگی کیسے جینی, اس کا حصول کیسے ممکن ہے, دنیا میں معاشی ترقی کیسے ممکن ہے. وہ بڑی میچیور اقوام ہیں, ہم بہت پیچھے. ہم انہیں دیکھتے ہیں جیسے کوہ حوالیہ کو کوئی نیچے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہو. یہ اقوام بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں, اور ہمیں آپس کی لڑائی سے, جھگڑوں سے, مختلف عصبیتیں ہیں, علاقائی ہیں, نسانی ہیں, مذہبی ہیں, فرقے وارانہ ہیں, انہی کے اندر الجھے ہوئے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہم ایمانی حقائق سے بہت دور, بہت دور. اصل المیہ یہ, ہم اگر ہمارے تجزیہ نگار ہمارا تجزیہ کرتے بھی ہیں بحیثیت قوم, تو ہمارا موازنہ دوسرے ممالک سے کیا جاتا ہے. یقیناً وہ بھی ایک اینگل ہے, وہ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں, ان میں میچورٹی ہے. اور تو اور جمہوریت کے حوالے سے بھارت کا تذکرہ ہوتا ہے, آزادی کے فوراً بعد بھارت نے جاگیرداری نظام ختم کر دیا تھا, اس لیے کہ بے انصافی, معاشی بے انصافی کے ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ فیڈرل سسٹم. اور پھر جمہوریت کی پٹری پر جو گاڑی چلی ہے تو آج تک وہ پٹری سے اتری نہیں. اور ہمارے ہاں تو دستور بنتے بنتے ہی کتنے سال گزر گئے, اور جب دستور بنا خدا خدا کر کے تو 2 سال کے بعد ہی اس کا تختہ کر دیا گیا, مارشدہ آ گیا. ہم انڈیا کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں میچورٹی کے اعتبار سے. یہ صحیح ہے, یہ موازنہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن ایمانی حقائق کے اعتبار سے کوئی موازنہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہمارا سارا یقین اسی مادی دنیا پر ہے, دنیاوی ترقی پر ہے, دنیاوی خوشحالی پر ہے, دنیاوی میچورٹی پر ہے. دنیاوی اعتبار سے کون زیادہ میچور؟ چنانچہ ہمارا تصور اس سے آگے ابھی تک گیا ہی نہیں, اور جب اس سے آگے نہیں گیا تو دنیا کی دوسری میچور اقوام کے مقابلے میں بھی ہم بہت پیچھے رہ گئے. یہ ایک المیہ ہے. جب ایمانی حقائق سے مسلمان دور ہو جائے تو دنیا میں بھی وہ پسترین کیفیت میں چلا جاتا ہے. اسے دنیا میں سربلند کرنے والی شے بھی وہ عقیدہ ایمان, وہ توکل, وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ, وہ آخرت پر یقین. دنیا میں عزت اور ترقی تو اس سے ملی. مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب شام کا سفر کیا تھا, فلسطین کا سفر, کتنا طویل سفر ہے, سرکاری سفر تھا, خلیفہ کی حیثیت سے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے تھے؟ اکثر لوگوں کے علم میں ہوگا, پھر بھی وضاحت کیے دیتا ہوں. مسلمان افواج نے یروشلم کا محاصرہ کیا ہوا تھا فلسطین کا, اور وہاں شہر کے لوگ جو ہیں وہ اندر قلعہ بند ہو کر بیٹھے ہوئے, ان کے پاس سب کچھ ہے, اسلحہ بھی ہے, خوراک بھی ہے, ذخیرے ہیں, شہر کو فتح کرنا آسان نہیں ہے. محاصرہ طول پکڑتا ہے. تو وہاں عیسائیوں کا اس وقت قبضہ تھا یروشلم پر, فلسطین پر. ان میں سے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک خاص حلیے والا شخص جو ہے وہ اس شہر کو فتح کرے گا, تم میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا. اگر وہ شخص آئے تو ہم اس شہر کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے, سرنڈر ہو جائیں گے. جب حلیہ بتایا گیا تو مسلمانوں نے سوچا کہ یہ تو سارا نقشہ حضرت عمر کا ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی, خلیفہ ثانی, خلیفہ راشد. اب وہاں سے پھر ریکویسٹ گئی ہے خلیفہ کو کہ آپ کو آنا پڑے گا, ورنہ وہ تو مدینہ کے اندر ایک قطب کی حیثیت سے موجود تھے. افواج بیک وقت رومن امپائر سے بھی ٹکرا رہی ہیں, پرشین امپائر سے بھی, لیکن مرکز و محور مدینہ ہے, وہاں پر خلیفہ موجود ہے اور سارے احکامات وہیں سے صادر ہو رہے ہیں, پورا کنٹرول ہو رہا ہے. یہ سفر کرنا پڑا کہ لڑائی دنگے سے بچت ہو جائے گی, اور یہ ملک جو ہے, یہ وطن, اور خاص طور پہ فلسطین کی سرزمین, اس میں بیت المقدس بھی, یہ اس طریقے سے اگر ہمیں مل جائے تو اور کیا چاہیے. حضرت عمر نے وہ سفر کیا, کس شان سے کیا ہے. ایک اونٹ تھا اور ایک غلام, سرکاری سفر ہے. ہمارے اس دور کی طرح سرکاری سفر آج کے جمہوری دور میں, عوامی دور میں, عوامی حکومتوں کے سفر بھی ملاحظہ کیجئے گا, کوئی خدم حشم, کوئی محافظ, کچھ نہیں, ایک غلام, ایک اونٹ, اسی پر راشن ہے, لہذا بیک وقت دو افراد سوار نہیں ہو سکتے. طویل سفر, ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھتے ہیں, غلام آگے چلتا ہے, خادم آگے چلتا ہے مہار پکڑ کے, دوسری منزل خلیفہ مہار پکڑے ہوتے ہیں اور خادم اوپر بیٹھا ہوتا ہے. جب سواری پہنچی ہے فلسطین کے پاس اور دور سے مسلمانوں نے دیکھا کہ خلیفہ آ رہے ہیں, اور یہودیوں نے بھی, عیسائیوں نے بھی دیکھا کہ آ رہے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ جو شخص اوپر بیٹھا آ رہا ہے وہ تو اس حلیے کا نہیں ہے, تو انہوں نے گھبرا کر کہا کہ آپ نے تو کہا تھا ہم نے اس شخص کو بلایا ہے, وہ تو ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, جو آگے نکیل پکڑ کے چل رہا ہے وہ خلیفہ ہے, اس لو اس کی باری ہے نکیل پکڑنے کی, آپ اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں. پھر ہم مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جاتے ہیں اور خلیفہ سے کہتے ہیں کہ یہاں بڑے لوگ ہیں جن کی بڑی حیثیت ہے, دنیا والے ہیں, صاحب حیثیت لوگ ہیں, اور آپ پھٹے پڑانے کپڑوں میں آئے ہیں, پیمن دگے کپڑے ہیں, ذرا لباس تو ٹھیک کر لیجئے, حلیہ تو درست کر لیجئے. حضرت عمر نے پھر وہ ڈانٹ پہ لائی انہیں کہ کیا عزت جو ہے وہ اچھے کپڑوں کی وجہ سے. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم ہیں, ہمیں عزت اللہ نے اسلام کی بدولت دی, میں اسی حلیے میں جاؤں گا. اور یہی اصل میں حلیہ درج تھا ان کی کتابوں میں. جیسے ہی حضرت عمر کو دیکھا, ایک لمحے کے توقف کے بغیر چابی ان کے ہاتھ میں پکڑا. یہ ہے عزت کا معیار, اس سے کوئی نہیں ڈانپتا. آج ہمارے ہاں بھی تصور کیا ہے, میچورٹی یہ ہے کہ ایک شخص اپنے مستقبل کی فکر کرے, دور اندیش, وہ وقت پہ اچھے فیصلے کرتا ہے, زیادہ کما رہا ہے, دنیا کی دوڑ میں آگے جا رہا ہے, اس نے اپنے مستقبل کے لیے بڑا سامان کر لیا ہے, بچوں کو بڑے اچھے مقامات پر پہنچا دیا ہے, بزنس جو ہے اس کا روز بروز روز افزو ترقی کر رہا ہے, یہ کامیاب ہے, یہ میچیور ہے, یہ سمجھدار ہے, یہ دور اندیش. دنیاوی اعتبار سے تو بلا شبہ یہی دور اندیشی ہے, مسلمانوں کے نزدیک بھی آج یہی دور اندیشی ہے اور کچھ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. راوی ہیں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے ہیں, الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت. سمجھدار اور دور اندیش وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے. کس اعتبار سے؟ ہمارے ہاں بھی لوگ سمجھدار لوگ محاسبہ کرتے ہیں, محاسبہ بہت ضروری ہوتا ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں بزنس کے اعتبار سے, کل سے بہتر ہیں کہ نہیں ہے؟ کل سے بہتر نہیں ہے تو یہ تو گھاٹے کا سودا ہے, پیچھے جا رہے ہیں, کیسے بہتر بنائیں اس کو؟ کل تک ہم روزانہ جو ہے وہ 1 ملین کما رہے تھے, اس میں کچھ کمی ہو گئی ہے, نقصان ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے دنیاوی ترقی وہی کرے گا جو روز اپنا حساب کر رہا ہوں, میں آج کہاں کھڑا ہوں اور کل میری پلاننگ کیا ہے, اور اس پلاننگ کے مطابق اگلے روز پھر غور کرے گا کہ اس کے مطابق پہنچ گیا یا پیچھے ہوں. محاسبہ تو ہے, لیکن یہاں محاسبہ کے حوالے سے کہ میں ایمان کے اعتبار سے آج کہاں کھڑا ہوں, آخرت کمانے کے اعتبار سے کہاں کھڑا ہوں, یہ اصل مستقبل وہ ہے, اصل زندگی وہ ہے, اصل کیریئر وہ ہے. وہ عامل لما بعد الموت, اور وہ عمل کرتا ہے, محنت کرتا ہے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے. یہ ہے دور اندیش. دنیاوی اعتبار سے دور اندیش کتنا بھی دور اندیش ہو, وہ انتہائی سے زیادہ کوتاہ نظر ہے. چند روزہ زندگی کو ہی کچھ سمجھ بیٹھا ہے, اور ابدی زندگی اس کو نظر انداز کر کے اس کے لیے محنت کر رہا ہے, اور بڑی بڑی پلاننگ کر رہا ہے جیسے اس کو ہمیشہ یہی رہنا ہے. یا سب ان مال لہو اخلدا, سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا, کوٹیاں وہ بنا رہا ہے کہ اگلے 1000 سال تک جو ہے وہ کھڑی رہے, کل کا پتہ نہیں. اور تبھی موت اگر آ بھی گئی, تبھی موت, تبھی عمر پوری کر بھی لے گا تو کتنا جی لے گا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں ابھی تبھی گیا جب ایک مرتبہ, اور وہاں سے سفر کرتے ہوئے دبئی جا رہا تھا بائی روڈ, تو ساتھیوں نے بتایا کہ وہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ایک دیوار جا رہی ہے مسلسل, یہ 60 کلومیٹر کی دیوار ہے, اور شیخ زید بن سلطان کا محل تعمیر ہو رہا ہے. 85 سے عمر تجاوز کر چکی تھی, ان کے محلات جو ہیں وہ ابوظبی میں بھی 1 سے زیادہ ہیں, العین میں بھی ہیں, دبئی میں بھی ہیں, اور اب ایک نیا محل تعمیر ہو رہا ہے جس کی صرف دیوار اور دیوار پر جو نقش و نگار ہے, ایسی دیوار بھی دنیا میں کہیں نہیں ہے. 60 کلومیٹر کی تو دیوار ہے, اور جو آگے محل ہے وہ سارے کا سارا سمندر کے اوپر ہے, پانی پر ہے. اندازہ کیجئے جو شخص 85 کراس کر چکا ہے, اس کے پاس اتنے محلات ہیں کہ ایک ایک دن بھی ٹھہرے تو اس کو کئی ہفتے ہر روز ایک نئی جگہ جانا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے دور اندیشی. وعامل لما بعد الموت, محنت کرے گا سب من, کہاں پائے گا اس کا اجر؟ دور اندیش وہ ہے جو دنیا میں محنت کر رہا ہے لیکن موت کے بعد کی زندگی کے لیے. یہ ہے سمجھدار, یہ ہے عقلی اعتبار سے میچیور. لیکن آج اس کا سبق کوئی نہیں دے گا آپ کو, ہمیں دور اندیشی کی پٹی پڑھائی بھی جائے گی تو صرف دنیا کی حد تک، اس سے آگے تو دیکھنے کو کوئی تیار ہی نہیں. یہ اللہ کے رسول ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ اصل زندگی تو وہ ہے، روز اپنے کندھوں پر اٹھا کے کسی کو دفن کر کے آتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. یہ ہمارا مقدر ہے، ایک دن اس کی جگہ ہم ہوں گے اور کچھ پتہ نہیں کب کس کا وقت آ جائے. پھر بھی ساری دور اندیشی یہی ہے، دنیا بناؤ، دنیا کماؤ، اپنا فیوچر، وہ بڑھاپا جس تک پہنچنے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے سامان کرو، اگلی نسلوں کے لیے جو ہے وہ ذخیرے چھوڑ کر جاؤ. تو ہماری سر دور اندیشی تو کیا ہے، دنیا میں عام دور اندیشی جسے سمجھا جاتا ہے، ہم اس سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں، ہمیں اپنے قوم کے مفاد کا بھی کوئی پتہ نہیں، کھلونوں سے بہل بھی جاتے ہیں اور کھلونے دے کے بہلائے بھی جاتے ہیں. اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ہمیں کھلونے دے دیے جاتے ہیں. یہ کرکٹ بھی ایک بہت بڑا کھلونا ہے اسی حوالے سے، اور ظاہر بات ہے کہ میڈیا پھر وہ تو ایک کرکٹر کی شادی کے مسئلے کو ایسا بنا لیا تھا کہ شاید دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے. کئی ہفتے تک ہزیان تاری تھا قوم کے اوپر، میڈیا کے اوپر. یہ معیار ہے ہماری سوچ، اتنی پستی اور اہم مسائل ان کا پتہ ہی نہیں. ابھی کل ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی اجتہاد کے موضوع پر، میں نے کہا اجتہاد کے حوالے سے علمی معاملات وہ تو ابھی ایک طرف رکھیے، اس وقت جس اجتہاد کی سب سے بڑی ضرورت ہے علماء کو سر بیٹھنے کی، سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، قوم کو رہنمائی دینے کی، کہ آج 160 کروڑ ہونے کے باوجود ہم دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اللہ کا وعدہ کہاں گیا، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین؟ اس پر بیٹھے نہ، اس پر قوم کو رہنمائی دیں. اصل اجتہاد تو یہ، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر چھان بین کرتے رہتے ہیں، صابن کے اندر کہیں وہ سور کی چربی تو نہیں ہے 1%، فلان کے اندر یہ تو ایسا معاملہ نہیں ہے، حلال حرام کے حوالے سے بڑی باریک بینی سے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم لوگ مچھر چھانتے ہو اور پورے پورے اونٹ نگل جاتے ہیں. یہ قوم کو نہیں بتایا جا رہا کہ سودی معیشت کی وجہ سے ہم اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہیں، فلاں رات کو نوافل کا اتنا ثواب اور فلاں معاملے کا اتنا ثواب. بھائی سب سے پہلے حالت جنگ سے تو نکالو، اس کے لیے قوم کو بیدار نہیں کیا جاتا. اللہ اور رسول سے حالت جنگ میں دین کو قائم نہ کر کے اللہ کے ہم باغی ہیں اس وقت. اصل ایشو جو ہیں وہ غائب، چھوٹے چھوٹے مسئلے، آمین زور سے کہہ دی یا نہیں کی، سب سے بڑا مسئلہ یہ 20 رکعت ہیں کہ نہیں ہے، یہی سب سے بڑا ایشو ہے گویا دین کا. تو تراوی کی اتنی تنگ نظری ہے، اصل مسئلے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں. قوم کو بتائیں کہ اس کو صحیح جواب دینے کا کیا طریقہ ہے، ٹیری جونز کو، مسلمان کب اتنے طاقتور ہوں گے، کیسے ہوں گے، ان کو دندان شکن جواب دیا جا سکے ایسے لوگوں کو جو اس دھرتی کے پر ہمارے سینے پر مونگ دلتے پھر رہے ہیں. ایک سلمان رشدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے زہر اگلا تھا، کتنے سال ہو گئے وہ ابھی بھی اسی زمین کے اوپر دن دنا رہا، ہم اس کا بھی نہیں کچھ بگاڑ سکے ابھی تک، کیسے ہوگا یہ، کیوں ذلیل ہیں آج. پھر قوم کو یہ بتائیں کہ اس وقت امریکہ کی صلیبی جنگ میں اس کے فرنٹ لائن الائی بن کر ہم کس کی صف میں کھڑے ہیں، بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں آج، اس پر کوئی نہیں بولتا، اس پر کوئی رہنمائی دینے کو تیار نہیں. جو اصل قومی ایشو ہے اس وقت، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں، اللہ کی صف میں، اللہ کے دشمنوں کی صف میں، حزب اللہ میں ہے کہ حزب الشیطان میں ہے، طاغوت کی صف میں کھڑے ہیں یا اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ ہیں، بتائیں، کھل کر بتائیں. لیکن نہیں. جو معاملے سب سے زیادہ اس وقت اہم ترین ہیں قومی اور ملی اعتبار سے، ان پر کوئی غور و فکر نہیں، کوئی رہنمائی نہیں. یہ ہماری ناپختگی کا اور بچپنے کی انتہا ہے. اور ان چیزوں میں جاولق صاحب کے دور سے ہو رہا تھا اور اسی کو اختیار کیا گیا کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے قوم کو کچھ کھلونے دیے جائیں. 14 اگست کا دن خوب شان و شوکت سے منایا جا رہا ہے، وہ آزادی جو اب غلامی میں بدل چکی. ہاں البتہ اس دن قوم کے نوجوان جو ہیں وہ مادر پدر آزاد ہو کر سڑکوں کے اوپر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. یہ آزادی کا دن منایا جا رہا ہے. یہ بچپنا. تو الکیس من دان نفسہ، محاسبہ بہت ضروری ہے. کس اعتبار سے؟ مسلمان کے لیے کس اعتبار سے محاسبہ ضروری ہے؟ روزانہ دیکھے ایمان کے اعتبار سے کہاں کھڑا ہوں، اپنی آخرت میں اس کو سنوارنے کے اعتبار سے وہاں کیا کچھ بھیجا ہے، کل کے مقابلے میں آج کہاں کھڑا ہوں. قرآن مجید کا پیغام ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، حرام سے گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے باز آؤ. اور ہر شخص یہ جائزہ لے روزانہ، گویا کہ اس نے اپنے کل کے لیے، ٹمورو کے لیے، مستقبل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اس کا حساب ہو. آج میں کہاں کھڑا ہوں؟ کاروباری دنیا میں بھی یہ بات آتی ہے، ایک جگہ اگر آپ کھڑے ہیں آگے نہیں بڑھے تو آپ خسارے میں ہیں. یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی کہ ایمان کے اعتبار سے ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہونا چاہیے. ذرا روز جائزہ لو کہ آج پہلے سے کم تو نہیں ہو. محاسبہ، ایک محاسبے کی دعوت اللہ کے رسول دے رہے ہیں اور ایک ہم دنیا دار ہیں جو محاسبے کا ایک تصور رکھتے ہیں، اس سے آگے کل کوئی تصور ہی نہیں. اور ذرا دیکھیے اس حدیث میں کتنی کامل رہنمائی ہے. والعاجز من اتبع نفسه هواها، اور کوتاہ اندیش، پست نظر رکھنے والا، حقیقت کو نہ سمجھنے والا وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو، اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا رکھا ہے. بس دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، دنیا میں آگے سے آگے، دنیا کی لذتیں، دنیا کی راحتیں، دنیا کی سہولتیں، دنیا کا سٹیٹس، دنیا میں کمپٹیشن میں آگے نکلنا، یہ سب نفسانی خواہشات کے مظاہر ہیں. وتمنى على الله، اور اللہ کے معاملے میں بڑے اس نے ایک شیخ چلی جیسے خواب بنا رکھے ہیں، وہ بڑا رحیم ہے، دیکھی جائے گی اس سے، وہ تو معاف کر دے گا، کوئی نہ کوئی بچا ہی لے گا. اس کے بارے میں مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سوچنا ہے دنیا کے لیے. دیکھیے آج الا ماشاء اللہ پوری امت کا یہ حال، سوچ کا یہ لیول، کوئی بچا لے گا، کسی کے دامن سے وابستہ ہیں وہ چھڑا دیں گے، کسی کے نام کی نظر نیاز دے دیں گے وہ چھڑا لیں گے، اور کچھ نہیں تو خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں. آخر شفاعت اور کس کے لیے؟ امت کے لیے تو ہے. چاہے اللہ کے لائے ہوئے دین کو ہم پاؤں تلے مسل رہے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی شریعت ہماری جوتی کی نوک پر ہو اور ہم امیدوار ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے ہماری، ان کی ساری تعلیمات کو بلا کر دنیا داری میں پڑ جائیں، ساری تعلیمات ایک طرف اور ہم ان کو سب کو اگنور کر کے پڑے ہوئے دنیا داری میں. یہ ہے، یہ تمنائیں ہیں، خوش تمنائیں، شیخ چلی کے گھڑے ہوئے خیالات، اور یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. یہی صورت اما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، تمہیں کون اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھتا ہے؟ کیا شے ہے؟ او بڑا رحیم غفور ہے، یہ جہنم کا ذکر خام کا ڈراوے کے لیے ہے، وہ نقطہ نواز ہے، ہم چلتے جاؤ اسی رستے پر، چلتے جاؤ، چھوڑو آخرت کا خیال، کوئی نہ کوئی بچا ہی لے گا۔ اس صورتحال پر تبصرہ کیا کیا اللہ نے؟ کلا بل تکذبون بالدین، تم انکار کر رہے ہو اس جزا و سزا کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تمہارے اوپر نگران موجود ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہے، اللہ نے دو بٹھائے ہوئے، کس لیے بٹھائے ہوئے؟ کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے بڑے باعزت۔ ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے، زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ نوٹ ہو رہا ہے، حساب دینا ہوگا تو تم حساب کتاب کا انکار کر رہے ہو، آخرت کا انکار کر رہے ہو، اور کہتے یہ کہ وہ اللہ بڑا نقطہ نواز ہے، وہ تو بخشنہار ہے، معاف کر ہی دے گا۔ یہ ہے کون دور اندیش اور سمجھدار ہے اور کون نا سمجھ اور کوتاہ نظر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا۔ چنانچہ قرآن مجید نے جو بات بڑی واضح کہی ہے کہ جان لو یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سلسلہ موت، تخلیق اور موت، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا اور فلاں کو انتقال کر گئے، یہ جو ہے وہ عرصہ جو اس پلینٹ پر ہم گزار رہے ہیں، ساری کائنات اللہ کی ہے، یہ عرصے کے لیے، اس عرصے کے لیے اس نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے۔ اس سے پہلے عالم ارواح میں ہماری ارواح کہاں تھی ہمیں نہیں معلوم، البتہ یہ بتایا گیا کہ اب پھر وہ ایک اور عالم میں ہیں، عالم برزخ موت کے بعد، اور پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر جسد کے ساتھ، جسموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور وہ عالم ہے ابدی، دائمی اور ہمیشہ کی زندگی۔ انا جعلنا بعد الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کا سنگھار بنا دیا، زینت بنا دی۔ کیوں بنا دی؟ لنبلوهم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، جانچیں، امتحان دیں، ایہم احسن عملا، کہ کون ہیں ان میں کہ جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہیں، کس نے اپنی منزل آخرت کو قرار دے کر محنت کی اور کس نے دنیا ہی کو اپنی منظور و مقصود بنایا، اسی کا امتحان ہو رہا۔ ایک اور پہلو سے قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، لیکن موت کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا بدلہ قیامت کے دن، یعنی اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا، اور نیکی کی بھرپور جزا اور گناہوں کی اور بدیوں کی بدترین سزا مل کر رہے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اگر جاننا چاہتے ہو کامیاب کون ہے تو کامیاب صرف وہ ہے جو آخرت میں جہنم سے جسے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، بس۔ قرآن تو ایک ہی معیار دے رہا ہے کامیابی۔ ہاں، مسلمانوں سے ایک وعدہ ہے، دنیا میں بھی مسلمان بن کر رہو، ایمان کے تقاضے پورے کرو، دنیا میں سربلندی عزت تمہیں اللہ عطا فرمائیں گے، نہیں کرو گے تو ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی۔ لیکن مسئلہ اصل دنیا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہم میں سے ہر شخص کا آخرت ہے۔ اسی لیے تو فرمایا دانش مند تو وہ ہے، سمجھدار، جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے محنت کر رہا ہے، جیسے معلوم ہے میرا اصل مسئلہ وہ ہے، اس دنیا میں رہ کر مجھے اپنی عاقبت سنوارنی ہے، مجھے اس بڑے خسارے سے بچنا ہے جس کی طرف پوری نوع انسانی جا رہی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہی بات سورہ انبیاء میں بھی آئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ایک اور بڑی عظیم حقیقت ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، اور دنیا میں جو خوشی اور غمی آتی ہے یہ اصل میں سب آزمائش ہے، ہم تمہیں آزما رہے ہیں، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، تکلیف سے بھی اور دنیا میں فائدہ پہنچا کر بھی، یعنی دنیا کی تکلیف بھی اصل میں آزمائش کی ایک شکل ہے اور دنیا کی کامیابی بھی آزمائش کی ایک شکل ہے، وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، حقیقی ناکامی نہیں ہے، صرف آزمانے کی۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اس آزمائش کے بعد پھر ہماری ہی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ عنکبوت میں بھی مضمون آیا، ثم الینا ترجعون، موت پر خاتمہ نہیں ہے، پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اسی طرح دنیا کی زندگی کے بارے میں، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب، اگر اللہ کو اور آخرت کو بھلا دو تو پھر دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا والد محترم رحمہ اللہ سے یہ بات کہ رام کی لیلا دنیا کو کہا جاتا تھا، یہ کھیل اب رام نے اپنے تماشے کے لیے دنیا بنائی ہے، وہ دیکھ رہا ہے اوپر بیٹھا ہوا، آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، جیسے کبھی کبھی تصور ہے جیسے کبھی بڑا بزرگ چھوٹے بچوں کو اپنی فیملی کے کھیلتا ہوا دیکھتا ہے، آپس میں لڑتا ہوا دیکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر روٹتا ہوا دیکھتا ہے، دور سے بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، آخرت کو اور اللہ کا تصور کو ہٹا دیں تو دنیا کھیل کود ہے، نہیں بے معنی۔ وما هذه الحياة الدنيا الا لعب ولعب، یہ دنیا کی زندگی ہرگز کھیل کود نہیں، یعنی اس معنی میں نہیں ہے، اور اگر آخرت کو بلا دو تو پھر یہ نیری کھیل کو دیے، تفریح گاہ ہے۔ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ساتھی بٹر صاحب بڑے خوبصورت سی مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک تھیٹر کے اندر ڈرامہ ہوتا ہے چند گھنٹے کا، اس میں مختلف لوگوں کو مختلف رول الاٹ کر دیے جاتے ہیں، ایک کو بادشاہ بھی بنا دیا، اس کو تاج بھی پہنا دیا، کوئی خادم ہے، کوئی وزیر ہے، کسی کا کوئی اور رول ہے، دیکھا یہ جا رہا کہ ان میں سے ہر کوئی کرتا کیا، رول کیسے اپنا ادا کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ڈرامے کے اندر یہ سمجھنے لگے کہ میں حقیقی بادشاہ ہوں تو اس کے دماغ کے بارے میں آپ شک کریں۔ اسی طریقے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو کوئی حیثیت دی، کسی نے جھونپڑی میں آنکھ کھولی، کوئی شاہی محل میں آنکھ کھول رہا ہے، کوئی ہر طرف دولت کے انبار دیکھتا ہے جب آنکھ خوشعور کی آنکھ کھلتی ہے، اور کہیں فقر ہے، افلاس ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آزمائش کی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں رکھ کر آزما رہا ہے، اس کا عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ واقعی کوئی کامیابی ہے، یہ واقعی کوئی عزت ہے، اور یہ کوئی بے عزتی کی بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے مفلس ہے۔ حضرت عمر کا معاملہ یاد کیجئے کہ عزت اللہ نے کتنی دی اور کس قدر فقر کی زندگی گزار ہے، کیا ان سے بڑھ کر عزت کسی کی ہو سکتی؟ لیکن دنیاوی پیمانے سے دیکھیں تو ایک فقیر ہے، بے حیثیت شخص، معاذ اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو مقام دے دے، فقر میں بھی جو ہے دنیا میں اس کو یہ مقام دیا جائے، مسلمانوں کو ملتا ہے اگر وہ واقعی اسلام کے ساتھ وفادار ہو جائیں، دنیا میں بھی ملتا، لیکن اصل یہ ساری چیزیں آزمائش کی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل زندگی تو ہے ہی دار آخرت، یہ اصل زندگی نہیں، اسی زندگی کو قرآن کئی جگہ کہتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان، تم اس میں الجھ کر حقیقت سے محجوب ہو جاتے ہو، اسی میں گم ہو جاتے ہو، اسی کو حقیقی زندگی سمجھتے ہو، اسی کے نقصان اور فائدے، اسی کو اصل نقصان اور فائدہ سمجھتے ہو، یہاں کی عزت اور یہاں کی رسوائی اسی کو حقیقی سمجھ بیٹھتے ہو، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، شراب ہے۔ یہ ہے جو قرآن مجید دنیا کی زندگی کا تذکرہ کر رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کس انداز سے فرمایا کہ اگر اس دنیا و مافیہ کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں، یعنی آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کتنی حقیر ہے، چونکہ ہم نے آخرت نہیں دیکھی، ہمیں یہی بہت کچھ نظر آ رہی ہے، کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا و مافیہ کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ البتہ اللہ نے یہ کہا کہ ہاں وہاں تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی کہ تم نے خواب و خیال میں بھی کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، نہ کبھی تخیل کی رسائی تمہاری وہاں تک ہو، اصل نعمتیں تو وہاں ہیں تمہارے لیے، لیکن ہمیں اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں۔ تو بار کیف آج کا حاصل یہ ہے کہ ذہنی پختگی، سمجھداری کس شے کا نام ہے، اور اس لیول پر ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم عام دنیاوی معیار کے اعتبار سے بھی ذہنی پختگی میں بہت پیچھے ہیں، اور ایمانی حقائق کے اعتبار سے تو کچھ نہ پوچھے۔ الکیس من دان نفسہ، پھر سن لیجیے یہ حدیث، پلے باندھ لیجیے، سمجھدار اور دور اندیش وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، آج میں کہاں کھڑا ہوں، آج میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، آج کے دن جو کچھ میں نے کیا اپنے رب کو راضی کیا یا اس کو ناراض کیا ہے، یہ محاسبہ ہے۔ چنانچہ اسی حدیث کے حوالے سے حضرت عمر کا ایک بڑا جامع قول ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لے لیا جائے، پھر تم نہ بھی چاہو گے تو حساب لیا جائے گا۔ تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے، محنت کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے سرحد کے پار ہے، اس لیے کہ اصل زندگی وہ ہے، اصل مستقبل وہ ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور سمجھدار کے مقابلے میں، عقل میں کم، اور جسے ہم کہتے ہیں کوتاہ نظر شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو لگایا ہوا ہے خواہشات ہوا کے پیچھے، خواہشات، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ وہ تمنا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے معاملے میں طول عمل کا شکار ہے، خوش خیالی ہے، وہ کوئی نہیں، وہ معاف کر دے گا، وہ نقطہ نواز ہے، ہم جو کچھ بھی کریں کچھ اللہ کو راضی کر دیں گے، چلو کہیں نہ کہیں تو ہم نے کوئی خیر کا کام بھی کیا ہے، نہیں تو کچھ عمرے کیے ہوئے ہیں، سارا رسک لینے کے لیے تیار ہے آخرت کے لیے، دنیا کے لیے کوئی رسک نہیں لیتے، جبکہ حقیقی زندگی وہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس اعتبار سے صحیح مومنانہ بصیرت عطا فرمائے۔ دنیا میں تو ہر شخص کو وہ ملنا ہے جو اللہ نے مقدر کر دیا، تلاش معاش کا انکار نہیں ہے، اصل اہمیت کیا ہے کہ ہم نے ترجیح کس کو دی ہے، کس کو اصل زندگی سمجھا اور کس کو ثانوی حیثیت دی۔ بل تو سرون الحیات الدنیا، قرآن مجید نے شکوہ کیا، یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے، یعنی کوالیٹیٹیولی بھی اس دنیا کا اور آخرت کا کوئی مقابلہ نہیں، وہاں کی نعمتیں، یہاں بھی جو کچھ ملا وہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ نعمتیں اور وہ نعمتیں خود اللہ بتا رہے ہیں، بہت بہتر، بہت بہتر، سوچ نہیں سکتے۔ وہ ابقا، اور پھر یہ کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، پھر بھی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری سوچ میں اصلاح فرمائے۔ باقی حالات حاضرہ میں ایک حکومت نے جو ڈرون گرایا ہے عوام کے اوپر، وہ آپ کے علم میں ہے، تیل کی قیمتیں جو ایک دم پھر آسمان پہ چڑھا دی ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اللہ کے وفادار نہیں ہے تو دنیا میں بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تورا برا ہمارا ہو رہا اللہ کے لیے اور دین کی خاطر اگر ہمیں فاقہ کشی کرنی پڑے تو اس کے اندر بڑی رحمت ہے. لیکن دین ہی دنیا ہی کے طلبگار بن کے پھر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہو تو پھر ہمارے لیے باعث شرم ڈوب مرنے کا مقام. عوامی حکومت ہے ان کے اللہ تللوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. حکومت میں ہونے کا مطلب جو بھی حکومت ہو اس وقت وہ مال بنانا ہے اپنے لوگوں کو نوازنا ہے. کوئی ملک کی فلاح کوئی عوام کی بہبود یہ سب زبان کی لفاظی ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور عوام کے لیے جو ستم ہی ستم ہے لیکن اگر عوام سمجھے کہ کیسے ان سے زیادہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا یہود و نصارہ سے کہا تھا کہ اگر تم تورات اور انجیل کو نافذ کرتے جو شریعت تمہیں دی تھی اس کو قائم کرتے تو آسمان بھی تم پر برکتوں کی نازل برکتوں کی بارش برساتا اور زمین بھی خزانے اگلتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی ہوتی. آج دونوں طرف سے پس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم قربانی دیں اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اور واقعی اس ملک کو صحیح معنی میں اسلام کا ایک قلعہ بنا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.